الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں حاضر ہیں. فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد سے چند فتاوی انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 196، فتویٰ نمبر ہے 66. اعلی حضرت علی رحمہ سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عملیات یعنی تعویذ وغیرہ کتابوں سے کرنا حق ہے یا باطل، کس طور سے جواز ہے اور کس طریق سے ناجائز، رقم فرمائیں. یعنی یہ جو تعویذات لکھے جاتے ہیں مختلف کتابوں سے، یہ جائز ہیں یا ناجائز، اس کے جواز کی صورتیں کون سی ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی صورتیں کون سی ہیں. اعلی حضرت علی رحمہ نے چند سطروں میں اس کا بڑا جامع جواب ارشاد فرمایا کہ تعویذوں کی کون سی صورتیں ہیں جو جائز ہیں اور تعویذوں کی کون سی صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں. ارشاد فرمایا، عملیات و تعویذ اسماء الہی و کلام الہی سے ضرور جائز ہیں. ایسے تعویذات جو اللہ تعالیٰ کے نام پر مشتمل ہوں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر مشتمل ہوں، ایسے تعویذ جائز ہیں، جبکہ ان میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو. یعنی یہ تعویذ بھی اس صورت میں جائز ہیں کہ جب ان تعویذوں میں کوئی خلاف شریعت طریقہ نہ ہو. وہ کیا ہے؟ فرمایا، مثلاً کوئی لفظ غیر معلوم المعنی، یعنی ایسا لفظ تعویذ کے اندر ہو جس کا معنی پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جیسے حفیظی کحسلہون اور دعائے تعاون کے اندر تاسوسن آسوسن ماسوسن، تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کا معنی نہیں پتہ. اب ایسے اگر تعویذ ہیں تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ کی اجازت نہیں. اگر ایسے الفاظ تعویذ کے اندر کہ جن کا معنی پتہ نہیں، تو ایسے تعویذوں کی اجازت نہیں جب تک حدیث میں یا آثار یعنی صحابہ تابعین کے فرامین کے اندر یا اقوال مشائخ معتمدین سے ثابت نہ ہوں. یعنی اگر تو ایسے الفاظ کے جس کا معنی ہمیں پتہ نہیں لیکن وہ الفاظ کسی حدیث میں آئے یا وہ الفاظ کسی صحابی یا تابعی کے فرمان میں آئیں، یا جو بڑے بڑے اکابر مشائخ کرام بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن کی دین، دیانت، تقوی، خوف خدا، علمیت کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، ایسے مشائخ اور بزرگوں کے کلام میں اگر ایسے الفاظ ہیں تو اگرچہ ہمیں اس کا معنی نہ پتا ہو لیکن چونکہ حدیث میں آ گیا یا صحابہ تابعین کے اقوال میں ہے یا معتمد بزرگوں کے فرمان کے اندر ہے، تو پھر ان کو نقل کرنا جائز ہوگا. یہ تعویذات کے بارے میں ایک حکم. دوسرا حکم لکھا، فرمایا، یوں ہی دفع سرا وغیرہ کے تعویذ. دفع سرا، سرا کہتے ہیں مرگی کو، مرگی کا جو دورہ پڑ جاتا ہے اس کو عربی کے اندر سرا کہتے ہیں. تو اب مرگی کا دورہ ختم کرنے کے لیے، مرگی کا مرض ختم کرنے کے لیے جو تعویذ ہیں، فرمایا دفع سرا وغیرہ کے تعویذ کہ مرغ کے خون سے لکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز، کیونکہ بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک شے کے ساتھ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا اور مقدس کلام لکھنا جو ہے یہ جائز نہیں. تو لہذا وہ تعویذ کہ جو خون سے لکھے جاتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. اب اعلی حضرت نے اس کا ایک حل ارشاد فرمایا، فرمایا اس کے عوض یعنی خون کے عوض مشک سے لکھیں کہ وہ بھی اصل میں خون ہے. تو جو ہرن کے نافا سے نکلتا ہے مشک، تو مشک اصل میں خون ہوتا ہے، جو خون بدل کر جو ہے وہ مشک بن جاتا ہے، تو مشک سے لکھیں گے تو وہ جو خون سے لکھنے کا معنی ہے وہ بھی ایک اعتبار سے اس میں پایا جائے گا، اور مشک سے لکھنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ یہ دو مسئلے بیان فرمائے۔ تیسرا مسئلہ فرمایا کہ یوں ہی حب و تسخیر کے لیے بعض تعویذات دروازہ کی چوکھٹ میں دفن کرتے ہیں کہ آتے جاتے اس پر پاؤں پڑیں، یہ بھی ممنوع و خلاف ادب ہے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تعویذ لکھ کر دینے والا تعویذ دیتا ہے کہ اسے جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے رکھ دینا، وہاں پر اس کو دفن کر دینا، آتے جاتے اس پہ پاؤں پڑیں گے۔ یہ تعویذ عام طور پہ یا تو محبت کے لیے ہوتے ہیں یا کسی کو قابو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعویذات لکھ کر یوں دروازے کی چوکھٹ میں دفن کرنا کہ آتے جاتے اس کے اوپر پاؤں پڑیں گے، گزر ہوگا، یہ بھی ممنوع اور خلاف ادب ہے۔ یہ تین مسئلے۔ چوتھا مسئلہ ارشاد فرمایا، اسی طرح وہ مقصود یعنی مقصد جس کے لیے وہ تعویذ یا عمل کیا جائے اگر خلاف شرع ہو تو ناجائز ہو جائے گا۔ یعنی تعویذ کرایا ہی کسی ناجائز کام کے لیے، تو اب اگرچہ تعویذ بذات خود جائز ہو لیکن اگر مقصد ناجائز ہے تو وہ تعویذ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اس کی چند مثالیں بیان فرمائیں۔ فرمایا، جیسے عورتیں تسخیر شوہر کے لیے تعویذ کراتی ہیں، عورتیں تعویذ جا کے کرواتی ہیں کہ جی بس مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ شوہر میرا غلام بن جائے، میرا بالکل مطیع و فرما بردار بن جائے، میں جو بولوں بس وہی کرے، میرے علاوہ وہ کسی کی بات ہی نہ مانے، نہ اپنے ماں کی مانے، نہ اپنی بہنوں کی مانے، بس میری بات مانے، کوئی ایسا تعویذ دے دے۔ تو فرمایا کہ یہ تعویذ جو ہے یہ بھی ناجائز، کہ یہ مقصد ہی ناجائز ہے، یہ حکم شرع کا عکس ہے، شریعت کے حکم کے یہ الٹ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، اسے محکوم بنانا عورت کے لیے حرام ہے۔ تو اب عورت ایسا تعویذ طلب کرے کہ شوہر اس کا غلام بن جائے، ایسا تعویذ لینا اور دینا یہ دونوں حرام۔ پھر ایک اور مثال بیان فرمائی جس کا مقصد ناجائز ہو، یوں ہی تفریق و عداوت کے عمل و تعویذ کے محارم میں کیے جائیں، مثلا بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، یہ قطع رحم اور قطع رحم حرام۔ تعویذ اس کام کے لیے کروایا کہ دو رشتہ داروں میں جدائی ہو جائے، بہن بھائیوں میں جدائی ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان جدائی ہو جائے، رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے، ایسا تعویذ اس کا مقصد حرام۔ جب اس کا مقصد حرام تو ایسا تعویذ کرنا کرانا بھی حرام ہوگا۔ اس کے اندر بھی بہت ساری یہی گھریلو صورتیں آتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کے تعویذ کروا رہی ہے کہ جہاں میری بیٹی ہے تو وہ میرا داماد جو ہے وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جدا ہو جائے اور بس میری بیٹی کا ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو تعویذ ہیں یہ بھی حرام اور یہ بھی ناجائز۔ یوں ہی ایک اور مثال بیان فرمائی، یوں ہی زن و شو، زن کا مطلب بیوی اور شو کا مطلب شوہر، زن و شو میں نفاق ڈلوانا، یعنی میاں بیوی میں آپس میں لڑائی کروانے کے لیے یا جدائی کروانے کے لیے تعویذ کروانا، یہ بھی حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا، لیس منا من خبب امرأتن علی زوجہا، وہ شخص ہمارے گروہ سے ہی نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بگاڑ دے، یعنی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کرنے والا، خواہ وہ اپنی باتوں سے کرے یا وہ اپنے عمل سے کرے یا وہ درمیان میں چغلی کر کے کرے یا وہ غیبت کر کے کرے یا وہ تعویذوں کے ذریعے کرے، اگر کوئی شخص یا کوئی عورت یا کوئی مرد کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے یا کرتا ہے تو یہ بھی حرام۔ تو لہذا اس طرح کے جو تعویذ ہوں گے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، یہ تعویذات بھی حرام ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلکہ مطلقاً دو مسلمانوں میں تفریق بلا ضرورت شرعی ناجائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک دوسرے سے دشمنیاں نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، پیٹھ پھیرو، اور اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو لہذا دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے تعویذ کرنا بھی ناجائز۔ تو اب اس کے اندر دفتر ہیں یا آپس کی باہمی محلے کی دوستیاں ہیں جو شرعاً جائز دوستیاں ہیں، اگر وہاں پر تعویذ کروائے جاتے ہیں کہ ان کی آپس کے اندر ٹھن جائے، لڑائی ہو جائے، تو یہ تعویذ بھی حرام۔ اب اعلیٰ حضرت خلاصہ کلام سب کا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا، غرض یعنی الغرض، نفس عمل یا تعویذ میں کوئی امر خلاف شرع ہو یا مقصود میں، یعنی یا تو تعویذ ہی خلاف شرع ہے یا تعویذ کا مقصد خلاف شرع ہے تو ناجائز ہے، ورنہ جائز، بلکہ نفع رسانی مسلم کی غرض سے محمود و موجب اجر۔ اگر مسلمان کو نفع پہنچانا مقصود ہے، اس غرض سے اگر تعویذ ہے تو یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، و موجب اجر ہے، ثواب کو ثابت کرنے والا ہے، یعنی اس پر ثواب ملے گا۔ پھر حدیث مبارک نقل فرمائی، مسلم شریف کی حدیث مبارک، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ، تم میں جس سے ہو سکے اپنے بھائی کو نفع پہنچائے تو اسے چاہیے کہ اس کو نفع پہنچائے۔ تو اب تعویذ دینے میں یہ نیت ہو کہ مسلمان کو نفع پہنچے، ایک بیمار ہے، بیمار کو اس لیے تعویذ دیا شفا مل جائے، پریشان ہے، اس لیے تعویذ دیا اس کی پریشانی دور ہو جائے، آپس میں لڑائی ہے، اس لیے تعویذ دیا آپس میں ملاپ ہو جائے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے دور ہیں، اس لیے تعویذ دیا دونوں میں قرب ہو جائے۔ تو یہ تعویذ جو ہے، اس طرح کے تعویذ دینا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے جو تعویذ اور عملیات کے بارے میں سوال ہوا، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کا یوں اجمالی انداز میں لیکن بڑا ہی جامع قسم کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا فتویٰ نمبر ہے 169، اس فتوے میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے جو سوال ہوا، سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی مسلمان شخص کے، یعنی خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان شخص کے 3 بچے یا 2 بچے چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے اور وہ شخص اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کیا ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ بچے چھوٹی عمر میں ہیں، کسی بھی مرض کی وجہ سے، کسی بھی حادثے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ایسے والدین اگر اپنے ان بچوں پہ صبر کرتے ہیں تو ان کا اجر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، 2 آیات نقل فرمائی اور متعدد احادیث بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ تو جو صبر کریں گے ان کو ان کا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، ایسے ہی لوگوں پر، یعنی صبر کرنے والوں پر، درودیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی، اور یہی لوگ راہ پانے والے ہیں، یعنی ان پہ رب کی رحمت اترتی ہے، رب کے درود نازل ہوتے ہیں جو اس طرح کے مواقع پر صبر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک نقل فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت له ثلاثۃ لم یبلغ الحنث الا ادخله الجنۃ بفضل رحمته ایاہم، رواہ الشیخان والنسائی وابن ماجہ عن انس بن مالک و احمد عن امیہ و عن عمر بن عباسہ و عن ابی برزہ و ابن حبان عن ابی ذر و النسائی عن ابی ہریرہ۔ یہ متعدد جو ہے وہ حوالے اعلیٰ حضرت رحمہ نے بیان فرمائے کہ اس حدیث کو بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام احمد نے انس بن مالک کی والدہ سے، عمر بن عباسہ سے اور ابی برزہ سے، اور ابن حبان جو حدیث کے مشہور محدث ہے انہوں نے ابو ذر سے، حضرت امام نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا۔ تو حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے نابالغی میں مریں گے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اس رحمت کی برکت سے جو ان بچوں پر فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بچوں کے اوپر جو رحمت فرمائے گا اس رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر تو 3 بچوں کا تذکرہ ہے، یہی حدیث مبارک ایک دوسری جگہ ہے اور وہاں پر جس کے 2 بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں یا جس کا 1 بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے اس کے لیے بھی یہی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اس کو بھی اس چھوٹے 1 بچے کے فوت ہونے پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ وہ بچہ کہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، جسے کچا بچہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ قسم ہے اس جان کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کچا بچہ جو گر جاتا ہے اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ بچہ اپنے نال سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، بہت پیاری حدیث مبارک، ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کہتے کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں فرشتے، عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا مکان۔ تو بچے کے فوت ہونے پہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر گھر بنانے کا حکم دیتا ہے جس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ دوسرا سوال جو اسی فتوے کے اندر اعلی حضرت رحمہ سے کیا گیا، فتویٰ نمبر 171 ہے اور صفحہ نمبر 477، سوال ہوا کہ چلا کے رونا جائز ہے یا ناجائز؟ یعنی جیسے فوتگی ہو جاتی ہے اور فوتگی کے اوپر جو ہے وہ چلا چلا کے روتے ہیں اور دھاڑے مارتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ اعلی حضرت رحمہ نے اس کا تفصیل سے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میت پر چلا کر رونا، جزا فضا کرنا حرام، سخت حرام۔ یعنی ایک وہ رونا ہے کہ آنسو بہ رہے، لیکن چیخنا چلانا نہیں۔ چیخنا چلانا کیا ہے؟ جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، جو کسی بھی میت کے اوپر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر عورتیں کس طرح چیختی چلاتی جزا فضا کرتی، کپڑے پھاڑتی، بال لوچتی، گریبان پکڑتی، یہ جو سارا جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ میت پر چلا کر رونا، جزا فضا کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ پھر حدیث مبارک بیان فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت و رنت عند المصیبہ۔ فرمایا دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ دو آوازیں کون سی؟ نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا، ان دو آوازوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو نعمت کے وقت باجا، جیسے ہمارے شادیوں میں بجایا جاتا ہے، نعمت ہے، سالگرہ ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، اس کے اوپر باجا بجایا جائے گا، مزامیر ہوں گے، اس کے اوپر ڈانس پارٹیاں ہوں گی، اس کے اوپر یہ سارے کام ہوں گے۔ تو نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا، ان دونوں آوازوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ پھر ایک اور حدیث مبارک، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النائحات اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت و علیہ سربال من قطران و درع من جرب۔ فرمایا کہ چلا کر رونے والی جب اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی یوں کہ اس کے بدن پر گندک کا کرتا ہوگا اور کھجلی کا دوپٹہ۔ یعنی اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا جائے گا، کھجلی کا عذاب مسلط کیا جائے گا اور گندک کا کرتا جو ہے وہ اس کو پہنایا جائے گا، جو اس کے لیے باعث ایذا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث اعلی حضرت رحمہ نے نقل فرمائی۔ تو میت کے اوپر جو جزا فضا کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، بال مڑوا دیے جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اس شدت غم کے موقع پہ بھویں مڑوا دیتے ہیں، اس طرح کی جو بھی حرکت جس بھی برادری قوم کے اندر رائج ہو، بہرحال جو اس تعریف کے اندر آئے گی وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بری ممن حلق و سلق و خرق۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں اس سے جو بدرا کرے، بدرا کرے کہ کسی کے فوت ہونے پر بال منڈوا دے، مونچھیں صاف کر دے، اپنی بھویں جو ہے وہ منڈوا دے، جو یہ کرے میں اس سے بیزار، اور جو چلا کر روئے میں اس سے بیزار، اور جو گریبان چاک کرے پھاڑے میں اس سے بیزار ہوں۔ تو لہذا ان مواقع کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے. جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان پہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کا کہنا کیا ہوتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور وہ صبر کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو صبر کے ذریعے آزماتا ہے. ایک اور فتویٰ, فتویٰ رضویہ شریف سے اعلی حضرت رحمہ سے سوال ہوا, صفحہ نمبر 643 ہے اور فتویٰ نمبر 251 ہے. سوال ہوا, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ پالنا طیور, طیور پرندے, پالنا پرندوں کا جیسے طوطا, طوطی, لال, مینا, پدی, خروس خانگی یعنی مرغ, بغرض جی لگنے کے اور لڑوانا ان کا علی رسم کیسا ہے؟ یعنی یہ جو جانور پالے جاتے ہیں ان کا پالنا اپنی دل لگی کے لیے اور ان کو پھر آپس میں لڑوانا, یہ شرعاً کیسا ہے؟ اعلی حضرت رحمہ نے اس کا بڑا تفصیلی جواب احادیث کی روشنی میں اور کتب فقہ کی روشنی میں ارشاد فرمایا. فرمایا کہ لڑانا مطلقاً ناجائز و گناہ ہے, کہ بے سبب ایذائے بے گناہ ہے, یعنی جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, کیونکہ بلا وجہ ایذائے بے گناہ ہے, کہ یہ بے گناہ ان کو آپس میں لڑا کے ایک دوسرے کو ایذا دی جاتی ہے. حدیث صحیح میں ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البهائم, رواہ ابو داود و ترمذی و حسنہ و صححہ, اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے. حدیث یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانوروں کو باہم اکسانے, اکسا کر لڑوانے سے, کہ ان کو آپس میں لڑوایا جائے, اس سے منع کیا. تو یہ جانوروں کا لڑوانا جو ہے یہ حرام. اب ان کا پالنے کا مسئلہ جو ہے تو اس پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ گھریلو جانور جیسے کبوتر ہے, بلی ہے, مرغ ہے, ان کا پالنا بلا شبہ جائز ہے. جو گھریلو پالتو جانور ہے ان کا پالنا بلا شبہ جائز ہے, جبکہ انہیں ایذا سے بچائے اور آب و دانہ کی کافی خبر گیری رکھے, یعنی ان کو تکلیف نہ دے, تکلیف سے بچائے. یہ نہ ہو کہ سردی کا موسم ہے اور ان جانوروں کو ٹھنڈ کے اندر رکھا ہوا ہے, ساری رات ٹھٹھرتے رہتے ہیں, تو تکلیف سے بچائے. اور ان کے کھانے پانی کا خیال کرے, بھوکا نہ رکھے, پانی بکثرت ان کو پلائے, دانا ان کا جو ہے, چارہ ان کا جو ہے, اس کا خیال رکھے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خود حدیث میں مرغ سفید یعنی سفید مرغ پالنے کی ترغیب ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, بیہقی کی یہ حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدیق یؤذن بالصلاۃ, مرغ جو ہے وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے, بانگ دیتا ہے. من اتخذ دیقا ابیضا حفظ من ثلاثۃ من شر کل شیطان وساحر وکاہن, فرمایا کہ جس نے سفید مرغ رکھا تو اس آدمی کی تین چیزوں سے حفاظت کی جائے گی, ایک شیطان سے, ایک جادوگر سے, اور ایک کاہن سے جو غیب کی خبریں دیتا ہے, یعنی ان کے شر سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا. تو یہ ایک فضیلت ہے, اس لیے بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں, گھر میں سفید مرغ رکھتے ہیں تو شیطان سے, جادو سے اور کاہن کے شر سے جو ہے حفاظت ہوتی ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مگر خبر گیری کی یہ تاکید ہے کہ دن میں 70 دفعہ پانی دکھائے, خبر گیری کی یہ تاکید ہے کہ دن میں 70 مرتبہ پانی دکھائے, ورنہ ان جانوروں کا پالنا اور بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے. تو ان جانوروں کو پالنے کی اجازت, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو بکثرت کھانا پانی کا ان کا خیال کرے, کہ وہ مانگے گا تو نہیں, اپنے منہ سے تو نہیں بولے گا پانی دے دو, اور اگر ان کو قید کر کے پنجرے میں رکھا ہوا ہے تو ان کو اتنی مرتبہ یہ پیش کرے کہ کسی بھی صورت ان کو پیاس کا احساس نہ ہو, بھوک کا احساس نہ ہو. یہ تو تھے گھریلو جانور جو یعنی عام طور پہ جو گھروں میں ہوتے ہیں, کبوتر ہے, بلی ہے, مرغی ہے, تو ان کی بات. اب اس کے بعد دوسرے جانور, جانوران وحشی یعنی جو عام طور پہ جو جنگلوں میں رہنے والے, ہواؤں میں اڑنے والے اور جن کا گزارا اسی طرح, جانوران وحشی کا پالنا جیسے طوطی, مینا, لال, بلبل وغیرہ, تو فرمایا کہ بعض علماء نے اسے منع کیا کہ ان کو نہ پالا جائے, لیکن جب حدیث صحیح سری موجود اور اقوال آئمہ و نقد و تنقید سے اس کا جواب موجود ہے تو ان کا بھی پالنا جائز, یعنی گھر کے اندر طوطا کا رکھنا, بلبل کا رکھنا یا اس طرح کے اور پرندوں کا رکھنا جو ہے یہ بھی جائز, لیکن شرط وہی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا جو ہے وہ لحاظ کرنا ضروری ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور فتویٰ ہے جس میں اسی طرح کا ایک دوسرا سوال ہے. وہ سوال ہوا کہ سگ کا پالنا جائز ہے یا ناجائز, کتے کا پالنا, گھر میں کتے کو رکھنا یہ جائز ہے یا ناجائز, ایک. دوسرا یہ ہے کہ کبوتر پالنا بلا اڑانے کے, بٹیر بازی, مرغ بازی, شکرا و باز پالنا اور ان سے شکار پکڑوانا اور کھانا درست ہے یا نہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا, کتا پالنا کیسا, کبوتر پالنا کیسا, اور یہ بٹیروں کی لڑائی, مرغوں کی لڑائی, ان پرندوں کی آپس میں لڑائی کروانا یہ کیسا, اور یہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں ان کے ذریعے شکار کر کے وہ اس شکار کا حکم کیا حلال ہے یا نہیں. اعلی حضرت رحمہ نے اس کا جواب دیا کہ شکرا و باز پالنا درست ہے اور ان سے شکار کرانا اور اس کا کھانا بھی درست. لقوله تعالی وما علمتم من الجوارح, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن زخمی کرنے والے جانوروں کو تم نے شکار کرنے کا طریقہ سکھا رکھا ہے, یعنی ان کا شکار کیا ہوا حلال ہے, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو شکرا ہے, باز ہے, شاہین ہے, ان کا پالنا اور ان کے ذریعے شکار کرنا یہ چیزیں حلال. اب اس میں ایک تنبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی, مگر یہ ضرور ہے, یعنی یہ ضروری ہے کہ شکار غذا و دوا یا کسی نفع صحیح کی غرض سے ہو. ان جانوروں کے ذریعے, پرندوں کے ذریعے جو شکار کیا جائے, یا تو غذا حاصل کرنے کے لیے, یا دوا حاصل کرنے کے لیے, یا کسی نفع صحیح کی غرض سے ہو. محض تفریح ہو, لہو و لعب نہ ہو, یعنی صرف ایک تفریح کے لیے. شکار کیوں ہے, چلو جی شکار کھیلنے چلتے ہیں, ایک تفریح ہے, دن گزارنا ہے, تو چلو جی شکار کرتے ہیں آج, اس کے لیے نہ ہو ورنہ حرام. اگر تفریح و لہو و لعب کے لیے ہے تو حرام, یہ گناہگار ہوگا, اگرچہ ان کا مارا ہوا جانور حلال ہے جبکہ اس کی شرطیں پائی جائیں. یہ ایک مسئلے کا جواب کہ جو ان جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کا تھا. دوسرا مسئلہ تھا آپس میں لڑائی کروانے کا. فرمایا بٹیر بازی, مرغ بازی اور اسی طرح ہر جانور کا لڑانا, جیسے لوگ مینڈے لڑاتے ہیں اور دوسرے جانور لڑاتے ہیں, یہاں تک کہ حرام جانوروں مثلاً ہاتھیوں اور ریچھوں کا لڑانا, کہ ہاتھیوں اور ریچھوں کو لڑا دیتے ہیں, ہمارے بعض جگہوں پہ جو ہے وہ کتے اور ریچھ کے آپس میں لڑائی کرواتے ہیں. فرمایا کہ سب مطلقاً حرام, مطلقاً حرام, کہ بلا وجہ بے زبانوں کو ایزا ہے. تو اب جانوروں کا لڑانا تو کئی جگہوں پر جو ہے یہ ایک بہت بڑا فنکشن ہے, ایک بہت بڑا میلہ ہے, ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جناب اس ان کے آپس میں مرغ لڑیں گے. ان مرغوں کی قیمت ہی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تک پہنچی ہوتی ہے. ان کو جو ہے وہ سونے کے کشتے کھلائے جاتے ہیں, ان کو اور پتہ نہیں کیا کیا غذا کھلائے جاتے ہیں. اسی طرح کتوں کی آپس میں لڑائی, یا کتے اور ریچھ کی آپس میں لڑائی, اس کے اوپر بڑے بڑے مقابلے, گاؤں کے گاؤں جمع ہے, ادھر سے ان کا کتا آیا, وہ ادھر سے ان کا کتا آیا, یہ سارے آپس کے اندر لڑ. تو یہ جو سارے کام ہے, یہ لڑانا بھی حرام, اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام, یہ بھی یاد رہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. یہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے کسی اور جگہ بھی اس کو بیان فرمایا, تو یہاں پر ایک جو فائدے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام. تو یہ جو کتوں کی لڑائی, کتے ریچھ کی لڑائی, یا آپس میں جو ہے وہ یہ ہاتھی ریچھ کی لڑائی, اس طرح کی جو لڑائیاں ہیں ان کا دیکھنا بھی حرام ہے, کہ حرام کام کا تماشا بنانا بھی حرام. اب اس کے بعد اہم مسئلہ جو بقیہ, یہ چیزیں تو بعض وہ ہیں جو صرف گاؤں میں ہوتی, یا کچھ وہ ہیں کہ جو بعض علاقوں میں ہوتی, لیکن یہ جو مسئلہ ہے جو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, کبوتر پالنا, گاؤں ہے, شہر ہے, چھوٹا شہر ہے, بڑا شہر ہے, تو یہ ہر جگہ پر کبوتر پالنے والا چکر جو ہے وہ موجود ہے. اب اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ یاد رکھنے والی. اللہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پالنا جبکہ خالی دل بہلانے کے لیے ہو اور کسی امر ناجائز کی طرف مؤدی نہ ہو, کسی امر ناجائز تک پہنچا دینے والا نہ ہو, تو جائز, اتنا جائز. اور اگر چھتوں پر چڑھ کر اڑائے, جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, اگر چھتوں پہ چڑھ کر اڑائے کہ مسلمانوں کی عورتوں پر نگاہ پڑے, یا ان کے اڑانے کو یہ کینکریاں پھینکیں جو کسی کا شیشہ توڑے یا کسی کی آنکھ پھوڑے, یہ دوسرا, یا ان کبوتروں کا دم بڑھائے اور تماشا ہونے کے لیے دن بھر انہیں بھوکا اڑائے, جب اترنا چاہے نہ اترنے دے, ایسا پالنا حرام. یہ کبوتروں کا پالنا حرام, دل بہلانے کے لیے جائز, لیکن چھتوں پہ چڑھ کے اڑاتا ہے, پاس پڑوس کے مکان پہ نظر پڑتی ہے, ان کی عورتوں پہ نظر پڑتی ہے, بے پردگی ہوتی, یہ ناجائز. ان کو اڑانے کے لیے جو ہے وہ کینکریاں مارتے ہیں جو کسی کے شیشے پہ لگتی ہیں، کسی کی آنکھ میں لگتی ہیں، تو بھی حرام. اور اگر ان کو یوں اڑاتا ہے جیسے مقابلے جب کیے جاتے ہیں اور ان کے اڑنے کی جو ہے وہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جب وہ اترنا، کیونکہ وہ عام طور پہ ہم نے چھجے پہ آ کے ان کو اترنا ہوتا ہے، ان کو اترنے نہ دیں، ہر مرتبہ ان کو مار کے بھگاتا رہے. اب وہ پھر دوبارہ چکر لگا کے، دو چار چکر لگا کے پھر واپس آ گئی، پھر ان کو مارے گا، وہ پھر دوبارہ چڑھ جائیں گے، یہ پھر چکر لگا کے پھر ان کو مارے گا. تو یہ ان کا اس کو کہتے ہیں دم بڑھانا، یعنی ان کی جو ٹائمنگ ہے اڑنے کی، فلائنگ کی، اس کو بڑھانا. یا پھر مقابلے بازی جب ہوتی ہے کہ کبوتروں کی جو ہے وہ اڑان کی مقابلے بازی ہے، اس میں یہ اپنے کبوتروں کو نئی نیچے آنے دیتے. تو یہ جو بھوکا پیاسا اڑاتے ہیں اور اترنا چاہیں کبوتر تو اترنے نہیں دیتے، ایسا پالنا حرام ہے، ایسا پالنا حرام ہے. بلکہ ایک جگہ پر یہ فرمایا گیا، ایک یعنی شرعی مسئلہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو حکمران ہیں انہیں چاہیے کہ ایسا جو آدمی کہ جس کے کبوتروں سے پڑوسیوں کو ایزا ہے یا جو کبوتروں کو ایزا دیتا ہے، اس کے کبوتر پکڑ کے ذبح کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو یہ اس کا سسٹم ہی سارا ختم کر دیا جائے. تو لیکن یہ حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے. ہم کسی کا کبوتر پکڑ کے ذبح نہیں کر سکتے، ورنہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اچھا، اب اس کے بعد یہ جو جانوروں کو ایزا دینا ہے، جانور کو ایزا دینا کتنا شدید ہے، کتنا شدید ہے، گھروں میں بلیوں کو یا یہ پلنے والے کبوتروں کو یا اور جانوروں کو، بچے تنگ کر رہے ہوتے تو بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، منع نہیں کرتے قدرت کے باوجود، یا بڑے ہی جیسے کبوتروں کو تنگ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر حدیث مبارک پر غور فرمائے. صحیح بخاری وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دخلت امراۃ النار فی ہرۃ ربطتھا فلم تطعمھا ولم تدعھا تاکل من خشاش الارض. ایک عورت جہنم میں ایک بلی کی وجہ سے گئی، اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ خود اسے کھانے کو دیا اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ زمین پہ جو حشرات الارض کھانے کی عادت ہے وہ خود کھا لیتی. ایک بلی کو باندھ کے رکھا، نہ خود کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کھا لے. اس ایک بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں داخل ہوئی. تو یہ اس کا اس قدر جو ہے وہ سخت مسئلہ ہے جانوروں کے اوپر ظلم کرنے کا، تو اس کا خیال کیا جائے. اس کے بعد اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں حکم ہے کہ جو جانور پالو دن میں 70 بار اسے دانا پانی دکھاؤ، نہ کہ گھنٹوں پہرو بھوکا پیاسا رکھو اور نیچے آنا چاہے تو نہ آنے دو. یعنی یہ حکم نہیں ہے بلکہ وہ حکم دیا کہ 70 مرتبہ اس کو دانا پانی دکھاؤ. اور یہ ظلم ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جانور پر ظلم کرنا کافر ذمی پر ظلم سے سخت تر ہے، اور کافر ذمی پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ شدید ہے. یعنی مسلمان پہ ظلم کرنا حرام، اس سے زیادہ حرام یہ ہے کہ کافر ذمی پہ ظلم کیا جائے، اور اس سے زیادہ حرام یہ ہے کہ جانور پہ ظلم کیا جائے. تو گویا کسی عام مسلمان پر ظلم کرنے سے 3 گنا زیادہ جو ہے جانور کے اوپر ظلم کرنا زیادہ شدید ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر. تو جو جانور پر بھی ظلم کرتا ہے وہ بھی خدا کی لعنت کا مستحق بنتا ہے. اب سوال کے اندر تھا کتا پالنے کے بارے میں، اس کی اعلیٰ حضرت علیہ نے پوری وضاحت فرما دی. یہ بھی شوق پایا جاتا ہے، یا تو بالکل ہی نچلے طبقے کے لوگوں میں ہوتا ہے یا بالکل اوپر والے طبقے کے لوگوں میں ہوتا ہے. تو اب سب کے لیے جو حکم شرعی ہے وہ عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کتا پالنا حرام ہے. جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور روزانہ اس شخص کی نیکیاں گھٹتی ہیں. جو کتا پالے گا اس کی نیکیاں روزانہ کم ہوتی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ. رواہ احمد و شیخان و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما. احمد میں، مسند احمد میں، بخاری مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو. تو یہ کتا پالنے کی پہلی وعید. دوسری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اقتنا کلبا الا کلب معاشیت او داریا نقص من عملہ کل یوم قیراطان. جو کتا پالے مگر گلی کا کتا یا شکاری، یعنی جو جائز ہے، روز ان جائز کتوں کے علاوہ جو کتا پالے گا روز اس کی نیکیوں سے 2 قیراط کم ہوں گے. یعنی ایک قیراط ایک وزن کا پیمانہ ہے، اس کی نیکیوں سے اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی جو بلا ضرورت شرعی کتا بانا۔ تو صرف دو قسم کے کتے اجازت میں رہے، ایک شکاری کہ جسے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے کھانے یا دوا وغیرہ منافع صحیحہ کے لیے شکار کی حاجت ہو، نہ شکار تفریح، کہ وہ خود حرام ہے۔ دوسرا وہ کتا جو گلے یا کھیتی یا گھر کی حفاظت کے لیے پالا جائے۔ اب یہاں پر گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کی اجازت دی، اب اس پر جو ہے وہ جو بھی آدمی کتا پالے وہ بول دے ہاں میں نے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حفاظت کی سچی حاجت ہو، یہ نہیں ہے کہ بہانہ ہی کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے میں نے جو کتا پالا ہوا، تو حفاظت کی سچی حاجت۔ ورنہ اگر مکان میں کچھ نہیں کہ چور لیں، یا مکان محفوظ جگہ پہ ہے کہ چور کا اندیشہ نہیں، غرض جہاں یہ اپنے دل سے خوب جانتا ہو کہ حفاظت کا بہانہ ہے، اصل میں کتے کا شوق ہے، وہاں جائز نہیں۔ آخر آس پاس کے گھر والے بھی تو اپنی حفاظت ضروری سمجھتے ہیں، اگر بے کتے کی حفاظت نہ ہوتی تو وہ بھی پال لیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہیلا نہ نکالے کہ وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ تو اب ایک آدمی کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں کہ جس کو چور لے کے جائیں گے، تو اس نے کتا کیوں پالا ہوا؟ کتا حفاظت کے لیے، کس کی حفاظت کے لیے؟ اپنے لیے، تو گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور اگر گھر تو ہے لیکن محفوظ جگہ پہ ہے، جیسے کالونیاں بنی ہوتی ہیں، ان کالونیوں کے اندر بہترین سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے، عام آدمی اندر ہی نہیں جا سکتا، اس کے گیٹ کے اوپر پوری پوچھ گچھ کرنے کے بعد جو ہے اندر جانے دیا جاتا ہے، ایک ایک چیز جو ہے اس کی تفصیل لی جاتی ہے۔ اب ایسی کالونی کے اندر کوئی رہنے والا ہے اور بظاہر اس کو حاجت نہیں ہے، اور اس کے پاس پڑوس کے سینکڑوں مکانات ہیں، کسی نے کتا نہیں پالا ہوا، تو یہ دنیا میں کون سا نرالا ہوگا کہ اس کو کتے کی حاجت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حاجت نہیں ہے، کتا پالنے کا شوق ہے، حفاظت کے بہانے جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ بہرحال کسی بھی جگہ جس کو حاجت ہے حقیقتاً کتا پالنے کی، اس کے ذریعے حفاظت کرنے کی، سیکورٹی کی، وہ پال سکتا ہے، اور عمومی طور پر جو شوقیہ پالے جاتے ہیں یہ پالنا ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو اسی سے ملتا جلتا ہے، فتویٰ نمبر 256 ہے، صفحہ نمبر 659 ہے۔ سوال ہوا کہ وہی سوال ہے، اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ لیا تھا، میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ کبوتر اڑانا اور پان اور مرغ بازی، بٹیر بازی، کنکیا بازی اور فروخت کرنا، کنکیا اور ڈوڑ اور مانجا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کبوتر پالنا جائز جبکہ دوسروں کے کبوتر نہ پکڑے، دوسرے کا پکڑے گا تو وہ حرام، اور کبوتر اڑانا کہ گھنٹوں ان کو اترنے نہیں دیتا یہ بھی حرام، اور مرغ یا بٹیر کا لڑانا حرام، ان لوگوں سے سلام لینے میں پہل نہ کی جائے۔ جواب دے سکتے ہیں لیکن واجب نہیں۔ کنکیا اڑانا، کنکیا یہ پتنگ کو بولتے ہیں، ہمارے جو پتنگ بازی ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں۔ پتنگ اڑانے میں وقت مال کا ضیاع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کے آلات یعنی کنکیا یعنی یہ جو ہے وہ پتنگ، پتنگ ڈور بیچنا بھی منع ہے۔ تو لہذا اس کے بارے میں حکم شرعی اعلیٰ حضرت ہمارے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔